بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ پروگرام ہے دین و دانش، اس میں ہمارا موضوع ہے اسلامی عبادات۔ اسلامی عبادات میں اس سے قبل ہم روزے پر گفتگو کر رہے تھے۔ روزے پر گفتگو کے دوران میں غامدی صاحب، اب موقع آیا تھا ہمارے مستقل مہمان غامدی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ روزے کا مقصد، وہ جو ابتدائی آیت دے زیر بحث رہی ہے پچھلے پروگرامز میں، اس میں الفاظ آتے ہیں لعلکم تتقون، اس کا ترجمہ آپ نے اپنی تحریر میں کیا ہے تاکہ تم خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کچھ اور جگہ پہ ترجمہ ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایک تو میں چاہتا ہوں آپ اسی کی تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔
یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی انسان جب زندگی کے بارے میں ان حقائق سے واقف ہو جاتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کو بتائے گئے ہیں، تو پھر وہ بے خوف ہو کر زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ اس کو ہر وقت اس کا اندیشہ ہوگا کہ مجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور جب میں دنیا سے جاؤں گا تو مر کر مٹی نہیں ہو جاؤں گا، بلکہ اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوں گا، اور وہاں مجھے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا۔ یہ چیز جیسے ہی انسان کے اندر پیدا ہو گئی تو پھر وہ خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا، خدا کے حضور میں پیشی سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا، احساس جواب دہی کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، بندگی کے شعور کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، اور لاوبالی پن کا طریقہ اختیار نہیں کرے گا۔ زندگی اور اس کی حقیقتوں کے بارے میں ایک سنجیدہ انسان ہوگا۔ ایک سنجیدہ انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا، زندگی کو ایک حقیقت سمجھ کر اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا، موت کے بارے میں متنبع رہنا کہ وہ بہرحال آنی ہے اور اس کے بعد کچھ احوال پیش آنے والے ہیں، یہی چیز تقویٰ ہے۔ اس کو آپ تقویٰ سے تعبیر کر لیجئے، یہ ایک اصطلاح ہوگی۔ اس کو آپ بچتے بچاتے ہوئے زندگی بسر کرنے سے تعبیر کریں تو یہ دنیا میں جو رویہ اختیار کرنا چاہیے اس کی تعبیر ہو جائے گی۔ اس کو آپ خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ یہ ڈر کوئی کسی بلا کا ڈر نہیں ہے معاذ اللہ، یہ اصل میں یہ اندیشہ ہے
کہ اس کی ناراضی کا ڈر،
اس کی ناراضی کا ڈر ہے، یعنی کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں ان کی رضوان سے محروم نہ ہو جاؤں، میں ان کی خوشنودی سے محروم نہ ہو جاؤں، قیامت میں جو میرے لیے انہوں نے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں ان سے محروم نہ ہو جائیں، اس کا اندیشہ ہے۔ جس اندیشے کے ساتھ اندیشہ ناک ہو کے زندگی بسر کرنا، یہ چیز تقویٰ۔
یہ ہمارے عام ترجمے جس سے پہلے رائج ہیں اردو میں، وہاں پرہیزگاری کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا
وہ بھی اصل میں دنیا میں جو رویہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ پرہیزگار آدمی کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار آدمی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح زندگی نہیں بسر کرتا کہ جو الہ بلا ہے پیٹ میں ڈال لے۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پرہیز کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی صحت کے معاملے میں تشویش میں مبتلا ہے، اندیشہ رکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے پہلے سے کچھ تیاریاں کرتا ہے، اور بعض ایسی چیزیں جو اس کی خواہشات تقاضا کر رہی ہوں گی کہ وہ ان کو پورا کرے، ان کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ چیز جیسے ہی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ پرہیزگاری ہے۔ یہ مختلف تعبیریں ہیں، ایک ہی حقیقت کی تعبیریں ہیں۔ ان کو آپ پرہیزگاری سے تعبیر کریں، خدا سے ڈرنے سے تعبیر کریں، حدود آشنائی سے تعبیر کریں، بچ بچا کر زندگی بسر کرنے سے تعبیر کریں، بے پرواہی کی زندگی چھوڑ دینے سے تعبیر کریں، جس طرح چاہے تعبیر کریں، ایک ہی بات ہے، اس کی تعبیریں الگ الگ ہیں۔
وہ جیسے ہم صاحب آتا ہے نا نماز کے بارے میں، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اگر ہم یہ تعبیر کر سکیں کہ یہ نماز کا مقصد ہے کہ خدا کی یاد زندہ رہے، اس پہلو سے روزے کا یہ مقصد ہے کہ خدا کا وہ تقویٰ انسان پا سکے، حاصل کر سکے، یعنی روزہ رکھتے ہوئے ہم وقت اس کے ذہن میں یا رمضان کے آخر میں اس چیز کو اچیو کرنے کا اس کے سامنے ٹارگٹ ہونا۔
روزہ یہی کرتا ہے، روزہ آپ کے اندر بندگی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے بندے نہیں ہیں تو پھر اس کا حکم ماننے کی وجہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی کیوں اپنے منہ پر تالا لگائے گا، کیوں اپنی جنسی خواہشات پر کنٹرول کرے گا؟ اسی وجہ سے تو کرے گا کہ وہ ایک پروردگار کا اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے۔ تو روزہ بندگی کے احساس کو بڑا نمایاں کر دیتا ہے۔ بندے تو ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور بعض اوقات ہمارے ایمان میں بھی یہ چیز شامل ہوتی ہے، لیکن یہ احساس ہمارے شعور کی سطح پر نہیں ہوتا۔ روزہ اس کو نمایاں کر دیتا ہے، جواب دہی کا احساس آخری درجے میں نمایاں کرتا ہے، اس لیے کہ آپ ایک ایک گھونٹ کو جب ضبط کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو حلق میں نہیں ڈالنا، تو آپ اصل میں احساس جواب دہی کے شعور کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز پیدا کر صبر پیدا کرتا ہے آپ کے اندر، اور صبر اصل میں وہ ان صفات میں سے ہے کہ جو تقوی کی احساس ہے۔ آدمی کے اندر حدود آشنائی پیدا نہیں ہو سکتی۔ حدود آشنائی کیا ہے؟ خواہشات پر قابو پانا ہے، جذبات پر قابو پانا ہے، رغبات پر قابو پانا ہے، عقلی زندگی بسر کرنی ہے۔ وہ حدود جو آپ کی عقل اور آپ کا ارادہ آپ کو بتاتا ہے، ان کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ چیز اسی آدمی میں پیدا ہوگی جس کے اندر صبر کی صفت پیدا،
یعنی ایک محتاط اور پابند انسان جو ضبط اختیار کی رکھے اور کسی حکمت کے تحت اپنی اندر کی جبلتوں پر قابو پا سکے،
اصل میں تو انسان کا اگر آپ بالکل مذہب سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو دنیا میں اصلی امتحان یہی ہے کہ وہ نظم و ضبط کی زندگی بسر کرتا ہے یا اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے. یعنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیں گے تو اس سے کچھ نتائج نکلیں گے, نظم و ضبط کی زندگی بسر کریں گے تو کچھ اور نتائج نکلیں گے. اس میں اختلاف نہیں ہے دنیا میں فلسفیوں میں اور دوسرے جو لوگ ہیں کہ نظم و ضبط کی زندگی نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے. کن کن دائروں میں نظم و ضبط ہونا چاہیے اس میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے. تو مذہب ان دائروں کو متعین کرتا ہے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ دائرے ہیں جن کے اندر اگر نظم و ضبط کو ملحوظ نہیں رکھا گیا تو اس سے فساد پیدا ہوگا. بعض اوقات وہ فساد بالکل شخصی نوعیت کا ہوتا ہے, آپ کو فوراً نظر آ جاتا ہے. بعض اوقات وہ فساد ذرا دور کا ہوتا ہے, سوسائٹی سے متعلق ہوتا ہے, آپ کو اس طرح نظر تو نہیں آتا لیکن اگر آپ بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں تو وہ بھی آپ کے قریبی کہیں موجود ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انسان کو جب متربع کیا جائے گا کہ وہ فساد سے بچے تو کچھ چیزوں میں پابندی لگانی ہوگی اور اس میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہوگا. نظم و ضبط پیدا کرنا ہی شریعت کا مقصود بھی ہے. جیسے ہی نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود کے اندر انسان زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ یوں سمجھ لیجئے کہ تقوی کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے.
اچھا رامی صاحب, یہ جو اگر ہم جائزہ لیں حیات دنیاوی کا تو یہ بھی اصل میں انسان کے شعور سے لے کر اس کی موت تک اصل میں ایک پرہیزگاری کی ترغیب ہے جو دین مسلسل دے رہا ہے. دین کی تعلیم میں سامنے آتی ہے,
دین بھی یہی دیتا ہے, اچھا فلسفہ بھی یہی دیتا ہے, اچھی حکمت بھی یہی دیتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو قومی زندگی کی تعمیر کے لیے بھی یہی تنہا ایک نسخہ ہے. اگر آپ اپنے آپ کو قاعدے میں نہیں لا سکتے, ضابطے میں نہیں لا سکتے تو پھر انارکی ہوگی. اور انارکی فکر میں ہو, انارکی خیالات میں ہو, انارکی آپ کے عمومی رویوں میں ہو, انارکی آپ کے سیاسی نظم میں ہو, انارکی آپ کی معیشت میں ہو, وہ بتدریج آپ کو تباہی تک لے جاتی ہے. یہ تقوی بڑا غیر معمولی لفظ ہے, یعنی اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو انارکی سے محفوظ رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس نے کچھ حدود متعین کیے ہیں, اب وہ کہتا ہے میں ان کے اندر زندگی بسر کروں گا. نظم و ضبط کو اس نے ایک اصول کے طور پر اختیار کر لیا ہے. یہ جیسے ہی انسان کرتا ہے تو وہ تقوی کی زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو.
بہت شکریہ غامی صاحب, یہ آپ سے تقوی پر ابھی بات اور ہوگی. خواتین حضرات, ایک مختصر سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین محترم, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور دانش. اس پروگرام میں ہم روزے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور روزے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے روزے کے مقصد کے بارے میں, تقوی روزے کا مقصد. غامی صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ تقوی اصل میں دین کا وہ بنیادی ہدف ہے جس کے لیے مسلسل تعلیم دین نے دی ہے, اور یہ انسان اگر دین کو نہ بھی مانتا ہو تو تقوی ایک بنیادی وصف ہے جس کو بہر کیف ہم کو اختیار کرنا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ ہے ایک مہینے کے لیے اور ایک تقوی ہے پوری زندگی کا, یہ مماثلت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک طویل روزہ وہ پوری زندگی ہے اور ایک مختصر ایک انسان کا فجر سے مغرب تک کے لیے رکنا ہے, تو کیا یہ تعبیر صحیح ہے جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے, اہل ایمان کے لیے دو ہیں خوشیاں, ایک جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسرا جب وہ روزہ آخرت میں اپنے پروردگار سے ملے گا. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے انسان کے عمومی رویے کے لیے جو اس کو رمضان میں تربیت سے حاصل ہوتا ہے.
اس میں کیا شک ہے, اصلی مقصود تو یہی ہے کہ انسان کی پوری زندگی میں یہ روشنی آ جائے, یعنی وہ صبر کی زندگی بسر کرنا سیکھے, تقوی کی زندگی بسر کرنا سیکھے. تقوی کی زندگی انسان کا شرف ہے, انارکی کی زندگی حیوانیت ہے. اسی فرق کو بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام انسان کو متنبع کرتے ہیں. انذار اور بشارت کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے رویوں پر خبردار کیا جائے تاکہ اس کے برے نتائج اس کے لیے نکلے. تقوی کا لفظ تو اصل میں انسانی زندگی کا حسن ہے. آپ پورے دین کو اس لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں, یعنی میں جب تقوی اختیار کرتا ہوں تو اصل میں سارا دین اختیار کر لیتا ہوں, اور تقوی ہی کا نتیجہ تزکیہ ہے. تقوی ہی کو ایک دوسری تعبیر میں آپ اللہ کی عبادت سے تعبیر کر سکتے ہیں. اللہ کی عبادت کیا ہے, یعنی میں نے بندگی کے احساس کے ساتھ جینا شروع کر دیا تو بندگی کے احساس کے ساتھ میں جیوں گا تو بندہ بن کر جیوں گا. جب میں بندہ بن کر جینا جیتا ہوں تو اصل میں تقوی کی زندگی بسر کرتا ہوں. تو تقوی میری زندگی کا اصل مقصود ہونا چاہیے. یہی مقصود ہے جس سے مجھے وہ افطار کی خوشی نصیب ہوگی جو قیامت میں ہر مسلمان تمنا ہونی چاہیے, اور یہ انہی لوگوں کو ہوگی کہ جو اپنی تربیت کر لیں گے. رمضان کی یہ 720 گھنٹے کی کم و بیش تربیت کا اسی مقصد کے لیے منعقد کی جاتی ہے کہ جو تقوی آپ کو عام زندگی میں چاہیے, جو صبر آپ کی عام زندگی کا حسن ہونا چاہیے, جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی ہے, اس کی آپ کو تربیت دی جائے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو تمرین اور مشق سے گزارنا پڑتا ہے. یعنی انسان کی زندگی کا
اس کو بنایا ایسے
کا مطالعہ کرے, اس کو بنایا اس طرح گیا ہے, وہ تعلیم پاتا ہے, تربیت پاتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے اجتماعی نظام میں بھی ریفریش کرنے کے کورسز کرائے جاتے ہیں, تو یہ بھی ایک ہر سال بعد ایک مہینے کا ایک طرح کا ریفریشر کورس ہے جس سے آپ گزرتے ہیں, تاکہ آپ کے ان تصورات کو زندہ کر دیا جائے جن پر آپ کے ایمان کی بنیاد ہے, آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ خدا کے بندے ہیں, اور یہ احساس آپ کے شعور کی سطح پر لے آیا جائے, اس بندگی کے احساس کو احساس جواب دہی میں تبدیل کر دیا جائے, اور پھر آپ کا یہ ہدف کہ آپ کو تقوی کی زندگی بسر کرنی ہے یہ بالکل نمایاں ہو جائے, اور انسان مجسم اطاعت بن کر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لے, یعنی ایک مہینے تک اس کی مشق کر لے کہ مجھے باقی زندگی میں بھی اب جو 11 مہینے رہ گئے ہیں ان میں اسی طرح کی زندگی بسر کرنی ہے. ظاہر ہے کہ اس میں جبلتوں پر پابندی نہیں ہوگی, جو آپ کو تربیت دینے کے لیے مشقت میں سے گزارا گیا ہے وہ نہیں ہوگی, لیکن آپ کو وہاں ان حدود کی پیروی کرنی ہے جن کے لیے خواہشات زور کریں گی, جن کے لیے جذبات زور کریں گے. اس موقع کے اوپر آدمی یہ محسوس کرے کہ نہیں, مجھے اپنی باگ جذبات اور خواہشات کے ہاتھ میں نہیں دینی, بلکہ علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرنے ہیں. جیسے یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو آپ رمضان کا مقصد حاصل کر لیتے ہیں. رمضان کے روزے محض ایک عبادت نہیں ہے کہ جو آپ نے کر لی اور ثواب کما لیا, بلکہ اس کا اثر آپ کی زندگی پر نظر آنا چاہیے, اور وہ یہی ہے کہ آپ کی زندگی انارکی کے بجائے تقویٰ کی زندگی بنے.
خان صاحب آپ نے ذکر کیا تزکیہ کا, میں یہ چاہتا ہوں آپ یہ وضاحت فرمائیے کہ تقویٰ تو ایک طرز عمل ہے, ایک مسلسل رویہ ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد تزکیہ حاصل ہوتا ہے. کیا میری یہ سمجھ ٹھیک مجھے بتا رہی ہے کہ تزکیہ ہے نفس کی پاکیزگی اور وہ حاصل کرنے کا طریقہ تقویٰ ہے؟
جی بالکل ایسا ہی, وہ نتیجہ ہے. یعنی جب آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں تزکیہ حاصل ہوتا ہے, جب آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تزکیہ حاصل ہوتا ہے. یعنی عبادت طرز عمل ہے, تقویٰ طرز عمل ہے, یہ چیز ہے جو ہمیں اختیار کرنی ہے, یہ نتیجہ نہیں ہے. نتیجے کے طور پر کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ باطن کی پاکیزگی, اور باطن کی پاکیزگی ہے جو جب محکم ہو جاتی ہے تو آدمی کو جنت کا مستحق بنا دیتی ہے,
اور وہ شرط ہے جنت میں جانے کی,
جنت میں
نفس پاکیزہ.
اس میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کچھ گناہوں کی آلودگی لے کر وہاں پہنچ جائیں گے, یعنی قیامت میں حاضر ہو جائیں گے, ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پاک کرے گا. پاک لوگوں کی جگہ ہے جنت, پاکیزگی کو ہدف بنایا گیا. اسی لیے دین کا مقصد تزکیہ ہے. دین کا مقصد یہی ہے کہ ہماری انفرادی اور ہماری اجتماعی زندگی آلودگیوں سے پاک ہو کر ایک ایسی زندگی بن جائے جو ہمیں جنت میں آباد ہونے کے قابل بنا دے.
ہم سب یہ فرمائیے کہ ایک تصور یہ پایا جاتا ہے, بہت ذکر کرتے ہیں لوگ اس طرح, کہ روزے کی جو پابندیاں ہیں اصل میں یہ اس تربیت کے لیے ہیں کہ ہم اپنے حیوانی وجود میں جو جبلتیں ہیں ان کو کنٹرول کر سکیں, اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو روحانی وجود ہے وہ ایلیویٹ ہو. آپ کی کیا رائے
ہے؟ یہ تعبیر اختیار کی جا سکتی ہے, اور ہمارے ہاں بہت سے اہل علم نے اختیار کی ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے قریب رہنا چاہیے. قرآن مجید جو تعبیرات اختیار کرتا ہے ان میں کسی افراط و تفریط کی گنجائش نہیں ہوگی. اسی وجہ سے قرآن نے یہ تعبیریں اختیار نہیں کی. روحانیت کا لفظ ہی قرآن مجید میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. قرآن ایک صاف بات کرتا ہے کہ نفس انسانی کو ہم نے اس طرح تشکیل دیا ہے کہ اس میں ہم نے فجور بھی الہام کر دیا ہے, تقویٰ بھی الہام کر دیا ہے. انسان کو اختیار اور ارادہ دیا ہے, اس کے اندر جذبات ہیں, خواہشات ہیں, رغبات ہیں. انسان کو اپنے ارادے کو استعمال کر کے اپنے آپ کو قاعدوں میں رکھنا ہے. جب وہ اپنے آپ کو قاعدے میں رکھے گا تو اس سے اس کو پاکیزگی حاصل ہوگی, اور قد افلح من تزکا, جس نے پاکیزگی اختیار کر لی اللہ نے اسے فلاح کا وعدہ کیا ہے. تو یہ جو قرآن کی تعبیریں ہیں جن چیزوں کے بارے میں ہمارا براہ راست علم نہیں ہے, ان میں ہمیں وہی تعبیر اختیار کرنی ہے. ما بعد طبیعت کے بارے میں, اخلاقیات کے بارے میں ہم تجرباتی علم نہیں حاصل کر سکتے. تو یہاں کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ قرآن مجید کی تعبیرات ہی میں اپنے مدعا کو بیان کیا جائے. وہ بڑی عقلی تعبیریں ہیں, علم کے ہر معیار پر پوری اترتی ہیں, اور ٹھیک انسان کی نفسیات کو بیان کر دیتی ہیں. باقی ہمارے ایجاد کردہ فلسفے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ قریب رہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت دور لے جائے.
یعنی روحانیت کا لفظ جو ہے وہ اس سے اسلام خالی ہے؟ آپ یہ
قرآن مجید میں کہیں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا, اسی طرح حدیث میں بھی کہیں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. یعنی اس کی جگہ جو لفظ استعمال ہوئے اور ربانیون ہے مثال کے طور پر, خدا والے, یعنی انسان اپنے رب سے تعلق رکھنے کا اپنے اندر شعور اور احساس پیدا کر لے. یہ چیز تو قرآن نے, یہ تعبیریں تو اختیار کی ہیں,
ٹھیک,
لیکن یہ تعبیر نہیں اختیار.
غازی صاحب ایک مختصر سے وقفے کی اجازت دیجیے. خواتین حضرات ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین محترم, پروگرام دین و دانش میں محترم غامدی صاحب سے بات ہو رہی ہے. غامدی صاحب, آپ روزے کے مقصد کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے. روزے کا مقصد ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کی آرزو ہے کہ وہ اس رمضان میں حاصل کرے, وہ کیا چیزیں ہیں جن سے یہ مقصد غارت ہو جاتا ہے؟
جب آپ صحیح شعور نہیں رکھتے, آپ روزے کو محض ایک رسم سمجھتے ہیں، آپ اس میں ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جو اس کی روح کو برباد کر دینے والے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ روزہ رکھیں گے، آپ بھوکے اور پیاسے رہیں گے لیکن اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے. انسان اگر اس شعور کے ساتھ روزہ رکھتا ہے کہ مجھے اپنی تربیت کرنی ہے، تو پھر وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ اپنے لیے چٹخاروں کا بندوبست کرے، دل بہلانے کا بندوبست کرے، تفریحات کی اپنے آپ کو نظر کر دے، روزہ رکھ کر سو کر ہی وقت گزار دے. پھر تو یہ چاہے گا کہ وہ اس کو تربیت کا مہینہ بنائے، اس میں کچھ سوچے، کچھ اپنی فکر کی تربیت کرے، کچھ اپنے علم کی تربیت کرے، کچھ دین کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھا لے، جن چیزوں کے بارے میں وہ پہلے متنبع نہیں رہتا ان کے بارے میں متنبع ہو جائے، اپنے کھانے پینے کو بھی کنٹرول کرے، اس کو قاعدے اور ضابطے میں رکھے. یعنی ایک رسم کے طور پر اگر آپ نے رمضان کا مہینہ گزار لیا تو پھر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اسی طرح روزے سے جو چیز پیدا کرنا مقصود ہے وہ آپ کی اخلاقی تربیت ہے. آپ نے کھانے پینے پر تو پہرا بٹھا دیا، جنسی تسکین کے معاملے میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندی کو قبول کر لیا، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ آپ چھوٹ سے تو نہیں بچ رہے، آپ بددیانتی سے نہیں بچ رہے، آپ کم تول رہے ہیں، آپ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ رشوت لے رہے ہیں، آپ طرح طرح کی سازشیں کسی کے خلاف کر رہے ہیں، آپ نے لوگوں کے لیے کینہ اور بغض اپنے دل میں پال رکھا ہوا ہے، آپ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو فتنہ بنا دیتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں آپ کے ہاں تنبوں کا باعث نہیں بن سکیں اور آپ ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکے، پھر وہی تعبیر ہے جو ایک حدیث کے اندر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھوکا اور پیاسے آپ کو رکھنے سے کیا آخر حاصل ہو جائے گا. یہ تو مقصود یہ تھا کہ آپ کو اطاعت کی تربیت دی جائے، اور یہ تربیت کس مقصد کے لیے تھی؟ اس لیے کہ جن معاملات میں اللہ نے بعض چیزوں کا ہمیں پابند کیا ہے یا جن اخلاقی حدود کے اندر ہم کو زندگی بسر کرنی چاہیے، ان کا شعور ہمارے اندر پیدا ہو جائے. تو بہت سے لوگ ہیں کہ جو روزے کی اس حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اس کو ایک ایسا مہینہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس میں ایک عبادت ہے، ایک رسم کے طور پر ہمیں ادا کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اصل مقاصد کو فراموش کر کے اس پورے مہینے کو تفریحات کا مہینہ بنا ڈالتے ہیں.
کامل صاحب، یہ بات جو آپ نے روزے کے بارے میں کہی ہے، حقیقت میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید سارے دین، عبادات اور عمرہ، حج، نماز سب پر اپلائی ہوتی ہے، کیونکہ اگر مسلمان اصل میں ان حقیقتوں کو سمجھے جن کے لیے یہ عبادت اس کے نفس کی تربیت کے لیے اور تزکیے کو پانے کے لیے اس کو دی گئی ہیں، تو یہ مسلمانوں کا حال نہ ہو.
یقیناً ایسا ہی ہو. یہ عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنی بندگی کا احساس اپنے اندر پیدا کریں. بندگی کا احساس اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ جواب دہی کے احساس کے ساتھ نہ جئیں، اور جواب دہی کا احساس لازمن تقاضا کرتا ہے کہ آپ ایک اخلاقی وجود ہیں اور آپ کو اس کی نگہداشت کرنی ہے. یہ چیز اگر انسان کے اندر پیدا نہیں ہوئی تو پھر تو عبادات اس کے لیے ایک رسم ہے جو اس نے ادا کر دی، اور رسم ادا کرنے کے بعد گویا عبادات کو اس نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، باقی زندگی کے اندر کوئی روشنی پیدا نہیں ہوئی. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق اگر استوار ہوتا ہے تو وہ روشنی ہمیں ملے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے انبیاء کی طرف سے ملتی ہے، اور اس روشنی کا پھر دوسروں تک فائدہ پہنچے.
اچھا، کیا اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی تعلیم ہے عبادات کے سلسلے میں وہ اس فقہ پر مبنی ہے جہاں احکام بتائے جاتے ہیں کہ اس کی فارم کیسی ہو، اس کو انجام کیسے دینا ہے، اس کا قانون کیا ہے، لیکن اس کا فکر و فلسفہ، اس کی حکمت جو ہے وہ عام طور سے سامنے نہیں لائی جاتی؟
نہ صرف یہ کہ سامنے نہیں لائی جاتی بلکہ زندگی کے ساتھ اس کا ربط واضح نہیں کیا جاتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن روزہ جو صبر ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، نہ وہ ہماری معیشت میں نظر آتا ہے، نہ وہ ہماری سیاست میں نظر آتا ہے، نہ وہ ہماری قومی زندگی میں نظر آتا ہے، نہ وہ ہماری آئلی زندگی میں نظر آتا ہے. یعنی روزہ ہم نے رکھا ہوا ہوگا اور روزہ اتنی بڑی چیز ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہی چیز ہے کہ جو سب سے بڑھ کر رمضان کے مہینے میں مفقود ہو جاتی ہے. آپ کسی زاویے سے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، جذبات کا ایک طوفان تو آپ کو امڑتا ہوا نظر آئے گا اور ہر جگہ نظر آئے گا.
رد عمل ہے،
مسلمانوں کی خصوصیت بن چکی ہوئی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں. یہ خودداری ہے، یہ حمیت ہے، یہ غیرت ہے، یہ فلاں ہے، لیکن یہ کہ فکر اور فہم کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ حالات کا جائزہ لے کر صبر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا بھی کوئی مقام ہے؟ آپ دیکھیے نا کہ یہ جتنے بڑے بڑے الفاظ بولے جاتے ہیں، اعلیٰ اخلاقیات میں قرآن مجید میں ان میں سے کسی لفظ کو بھی اختیار نہیں کیا. قرآن کا اگر کوئی بنیادی لفظ ہے جو آپ کے اندر استعمال قرآن نے کیا تو وہ کیا ہے؟ وہ صدق ہے، وہ قنوت ہے، وہ خضوع ہے، وہ خشوع ہے، وہ صبر ہے. یعنی قرآن یہ صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ خدا کے سامنے جھک جائیں، آپ کے اندر صبر کی صفات پیدا ہوں، آپ حالات کا جائزہ لے کر علم و عقل کی روشنی میں اقدام کرنا سیکھیں. تو قرآن مجید نے جو جمال و کمال کے اوصاف بیان کیے ہیں ان کی ایک فہرست اٹھا کر دیکھ لیں، اور ہمارے ہاں جو الفاظ کا اسراف ہوتا ہے اس کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، فرق واضح ہو جائے گا بالکل کہ قرآن آپ کے اندر کیا چیز پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہم کیا چیزیں اپنی قوم کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عبادات بھی مؤثر نہیں رہتی، کیونکہ ہماری عام تقریریں بالکل اور ہوتی ہیں اور عبادات کے مقاصد بالکل اور ہیں۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ نماز اگر آپ صحیح اصول پر پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے اندر نظم و ضبط پیدا کرے گی۔ ایک امام کی آواز پر جھکنا اٹھنا یہ سکھائے گی آپ کو، اور آپ کو اپنے پروردگار کے ساتھ متعلق کر کے اس کی یاد آپ کے دل میں تازہ کرے گی۔ روزہ آپ صحیح اصول پر رکھتے ہیں تو آپ کے اندر صبر پیدا کرے گا، اور صبر ایک اتنی بڑی صفت ہے کہ مسلمان اگر کسی چیز سے یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک محروم ہو گئے تو وہ یہی چیز، اور یہ ان کی پوری قومی زندگی میں آپ کو نظر آئے گی، اور آپ انفرادی زندگی میں بھی آپ جگہ سڑک پر نکل کر دیکھ لیں، یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اگر دو منٹ کے لیے قطار میں لگ کے اشارہ کھلنے کا انتظار کرنا پڑے، یعنی ایک آدمی گاڑی ادھر سے نکالنے کی کوشش کرے گا، دوسرا ادھر سے نکالنے کی کوشش کرے گا، یہ کیا چیز ہے؟ ایک بے صبری کی کیفیت ہے جس میں ہم
روزہ رکھا ہوا۔ بہت شکریہ غامدی صاحب، آج کا وقت ختم ہو گیا ہمارا، آپ کی نوازش کے ساتھ میں خواتین حضرات سے اجازت لیتا ہوں۔ ہمارے ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔